كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آسمان سے جتنا علم اترتا ہے وہی انسانوں کی راہبری کے لیے کام آتا ہے. انسان جو بطور انسان علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ ضروریات زندگی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن مقصد زندگی کو بتانے کے لیے ان لاکھوں کروڑوں لکھے ہوئے اوراق میں ایک سطر بھی ایسی نہ ملے گی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور یہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہے. یہاں انسانی علم جتنی مرضی ترقی کر جائے وہ ان سارے سوالات کا وہ جواب نہیں دے سکتا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ ایک آیت نے انسان کے عاجز ہونے کو بیان کیا ہے. بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، ذلک مبلغہم من العلم، ہیہات ہیہات لما توعدون، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. انسان موت موت کے بعد کیا سوچتا ہے، یہ آیات بتلاتی ہیں کہ انسانی علم کی کیا اوقات ہے، یہ کیا سوچتا ہے. لہذا انسان محتاج ہے کہ وہ بنانے والے کے علم کی روشنی میں چلے. چونکہ انسان اپنی فطرت میں بھی جاہل ہے، وہ چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے. انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم بڑا جاہل. پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے نکلتے بھی یہ اللہ کہتا ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر ہماری اصل اللہ نے بتائی ظلوما جہولا، پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی، خیر المدارس میں محدثین بنے، مفسرین بنے، اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنے، پی ایچ ڈی بنے. یہ سب کہاں تک پہنچے ہیں اپنے اپنے علم میں، انہوں نے کہاں تک رسائی حاصل کی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم لکھتے ہیں محدث اعظم مولانا انور شاہ کشمیری واقعی محدث اعظم تھے، لیکن اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے تمہیں تھوڑا ہی دیا ہے، زیادہ نہیں دیا. امام ابو حنیفہ میں کل ایسی اندازہ لگا رہا تھا تو کوئی 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جس میں 60 کروڑ تقریباً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ پر عمل کر رہے ہیں تقریباً، اور 40 کروڑ باقی 3 آئمہ کے پیچھے چل رہے ہیں. چند افراد ہیں شرذمت قلیلہ جو اپنے جن کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں. اگر وہ اقابر اسلاف کے بارے میں زبان درازی نہ کریں تو وہ بھی اہل حق ہیں، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے کہلاتے ہیں. تو 60 کروڑ آدمی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن ان پر بھی یہ آیت آتی ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ میرے بندو تمہیں جو ملا ہے، دیکھو نا جو ملا ہے، جو لیا ہے نہیں، طارق جمیل نے جو لیا ہے، نہیں بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہے میں عالم ہوں ہم علماء ہیں. یہ تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کوئی ذرا تمہاری بے اکرامی ہو جائے تو تم کہنا شروع کر دے تو ہم علماء ہیں، ہماری بے اکرامی ہو گئی، یہ عوام ہمارا حق نہیں پہچانتے. تم نے تو خود اپنا حق نہیں پہچانا کہ تم نے اپنی جہالت، علم کا مطلب اپنی جہالت کا اعتراف ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. اللہ کی قسم جس کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے، اور جو جتنا جاہل بنتا ہے جتنی جہالت میں آگے بڑھتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اور عالم سمجھتا ہے. اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی عالم سے مناظرہ کیا تو ہمیشہ غالب آیا، جب کسی جاہل سے کیا تو وہ میرے اوپر غالب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ محدث کو، مفسر کو، فقیہ کو، ڈاکٹر کو، پی ایچ ڈی کو، سائنسدان کو، انجینئر کو کہہ رہا ہے وما اوتی تم، جو تمہیں ملا ہے تم نے خود نہیں لیا، تمہیں دینے والے نے دیا ہے. وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ دینے والا ہے وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ اللہ ہے. تو وہ اللہ جو علم دیتا ہے دین کا یا دنیا کا، تو وہ کہتا ہے الا قلیلا، میں نے بہت تھوڑا دیا ہے، بہت تھوڑا دیا ہے، تاکہ تم اپنے علم پہ نازاں نہ ہو، نازاں نہ ہو. تمہیں عجب سنو، عبد الرحمن بن ابی لیلہ امام ابو حنیفہ سے بہت لگتے تھے، بڑے آدمی تھے وہ بھی. سارے اس امت میں اختلاف باقی رہے، اختلاف نہ ہو یہ دعا کی، اللہ نے کہا نہیں یہ دعا قبول نہیں ہے، اختلاف ہوگا. لہذا مخلصین میں بھی ہوا اور مرائین میں بھی ہوا، دنیا کے طلب گاروں میں بھی ہوا اور اللہ کے طلب گاروں میں بھی اختلاف ہوا ہے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ، صرف جو پڑھنے والے ہیں ان کو ان کا نام معلوم ہوگا، عام دنیا نہیں جانتی. امام ابو حنیفہ کی بڑی مخالفت فرماتے تھے، اور علم و فضل ابو حنیفہ کا والفضل ما شہدت به الاعداء، تو ابو حنیفہ کا علم و فضل آج خود بغیر کسی دلیل کے وہ مدلل ہے. ان کی والدہ فرماتی بیٹا نعمان جا عبد الرحمان سے فلاں مسئلہ پوچھ کے آ، اما میں نہ بتاؤں مجھے تیرے مسئلے پہ اعتبار کوئی نہیں ہے. آئے آئے. وہ کہتے اما کائنات تو مجھ سے پوچھتی ہے، عبد الرحمان تو میرا مخالف ہے، مجھے کدھر بھیجتی ہے؟ تو کہتے جی اما جی میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں. عبد الرحمان بن ابی لیلہ سے جا کے مسئلہ پوچھتے کہ میری اما آپ سے یہ پوچھ رہی ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. توازو آدمی کو اٹھاتی ہے، توازو ایک سال پڑھ کے نا دارالافتاء میں خود ہی اپنے ساتھ لکھتے ہیں مفتی طارق جمیل، خود لکھتے ہیں مفتی عبد الرحمان. اللہ دا بندہ حالی تین کتاب ویکھن دا بھی ول نہیں آیا تو نے اپنے ساتھ مفتی بھی لکھنا شروع کر دیا، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا مفتی. صحابہ کے بعد اگر کسی نے نفع پہنچایا ہے امت کو سب سے اعلیٰ پیمانے پر تو ابو حنیفہ ہے، اور وہ اپنے شدید مخالفت کرنے والے سے مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں کہ اما کہتے ہیں بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے نا، وہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جب میں تفسیر لکھ رہا تھا تو والدہ محترمہ بیمار تھی، تو میں کبھی لیٹ ہو جاتا تو کہتی شفیع نہیں آیا، شفیع نہیں آیا. وہ کیوں کہے مفتی محمد شفیع نے کہ شفیع نہیں آیا؟ تو اب ابو حنیفہ کی ماں کے لیے ابو حنیفہ نہیں ہے، نعمان ہے. تو کہ بیٹا مجھے تیرے اوپر تسلی نہیں ہے، جا عبد الرحمان سے پوچھ کے آ. تو ان کی مسکنت اور تواضع کی انتہا ہے کہ وہ ماں کے امر پر ان سے مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں جو ہر قدم پہ ان کی کاٹ فرماتے ہیں. کوئی وہ کسی بغض کی وجہ سے نہیں، مطلب ان کی دلیل کا عمق نہیں سمجھ میں آیا تو مخالفت کر دی. وہ بھی مخالفت للہ تھی، للہ، نہ کہ کوئی ہوائے نفس کی وجہ سے. وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہاں اختلاف رائے ہوائے نفس سے نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اخلاص کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوتا تھا. تو انسان اپنے مقصد زندگی میں محتاج ہے کہ وہ جانے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، چونکہ اس کے پاس اپنا علم تھوڑا ہے. تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 125,000 نبیوں کو بھیجا. باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. چیونٹی کو گھر بنانا اور لائن بنانا اور غلہ اکٹھا کرنا کوئی نہیں سکھاتا ہے، وہ اپنے آپ سیکھتی ہے. اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور میں دھکے کھاتا آیا ہوں کہ انہیں اتنا سلیقہ نہیں کہ مجھے آرام سے راستہ دے دیں. کہ یہ چونٹی یوں سیکھتی ہے کہ ایسے لاکھوں کی تعداد میں سفر ہو رہا ہوتا ہے اور سب قطاروں میں جا رہی ہیں، اور چونٹی کو نظر کتنا آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر. 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی. اور اس کی قطار دیکھو، اگر ایک جگہ انہوں نے بل کھایا ہے تو ساری وہاں بل کھاتی ہیں. اچھا یہ بتاؤں یہ کیسے ہوتا ہے، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ چونٹی جہاں سے چلتی ہے وہاں سپرے کرتی جاتی ہے، تو وہاں سے تو جہاں وہ سپرے کرتی ہے وہاں خوشبو ہوتی، تو اس کی ناک ایسی زبردست ہے کہ ہم ایک قطرہ شربت کا گرتا ہے میز پر، تھوڑی دیر میں کئی ہزار چونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہاں آ جاتی ہیں. تو اس خوشبو کو سونگتے سونگتے وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور جو دیمک ہے وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، دیمک مطلقاً اندھی ہوتی ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور اس کا ایک خاندان کم از کم 10 لاکھ افراد پر ہوتا ہے. اور وہ گھر بناتی ہے اتنے بڑے بڑے کہ یہ جو آپ کا فانوس کھڑا ہے، زمین سے لے کر اتنے اونچے گھر بنا دیتی ہے وہ. اور اس میں سڑکیں، اس میں گلیاں، اس میں کھڑکیاں، اس میں ہوا کے آنے اور جانے کے راستے، اس میں ملکہ، ملکہ کے پہرے دار، اور انڈے، انڈوں کے پہرے دار، غذا کے سٹور، دشمن سے لڑنا، پہرے داریاں، سارا نظام اندھا جہان ہے. اور ایسا بناتا ہے کہ دیکھنے والا کیا اٹھتا ہے کہ یہ کوئی ہے جس نے ان کو یہ علم دیا ہے. تو ان کا علم پیدائشی ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ان کا علم پیدائشی ہے، سیکھنا نہیں پڑتا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مخلوقات کا علم غلط نہیں ہوتا، بالکل صحیح ہوتا ہے. آم کبھی انگور نہیں پیدا کرے گا، جی غلطی ہو گئی انگور آج نکال دیے میں نے. اور انگور پہ کبھی کریلا نہیں آئے گا، کریلا کبھی میٹھا نہیں ہوگا. تربوز کبھی درخت پہ نہیں لگے گا، بیل پہ لگے گا. کہ بیل کا علم بھی بے خطا ہے، وہ اپنے علم کے خلاف کرتے ہی نہیں. بکری کے آگے پلاؤ رکھو کہے گی پرہیز ہے، ڈنڈے مارو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو کھائے گی. انسان علم سیکھتا ہے، صحیح بھی سیکھتا ہے، غلط بھی سیکھتا ہے، اور صحیح سیکھ کر بھی غلط کر سکتا ہے. شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو، چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس نے گلاب جامن اٹھانا ہی اٹھانا ہے، کہے گا ادھی گولی بات کھاؤں گے آج، ادھی گولی بات کھاؤں. میرے ساتھ کئی دوست شوگر والے ہیں جی، مجھے نہیں، اور میں اتنا پرہیز کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے آنکھیں بچا بچا کے پیالوں دے پیالے روڑ جاندے. انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، صحیح جو جانتا ہے اس کے بھی خلاف کرتا ہے. جو جانتا ہے غلط وہ تو ہے ہی غلط، جو صحیح جانتا ہے یہ اس کے بھی خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ کیوں ہے، یہ دونوں طرف کیوں چلتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں ہیں طاقتیں دو ہیں، جانور میں دوسری طاقت ہے ہی نہیں. اگر ان میں دوسری ہو، ایک آدمی کہنے لگا اگر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر ان میں دوسری ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں کہتا پھر تم جاتے اپنی بھینس کا دودھ نکالتے، وہ کہتے آج میرا موڈ نہیں، آج میں کوئی نہیں دے بنا، جا چلا جا. پھر تم خالی 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 بانڈا واپس لے کر آتے کہ مجھ جاندے پہ آج میرا دل کوئی نہیں، آج میں کوئی نہیں دے بنا. اللہ نے ان کو جبرن جبرن باندھ دیا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمہاری خدمت کے لیے، وسخر لکم ما ما فی البر والبحر، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے. اگر یہ نہ کرتا تو تم تو مخلوقات سے نفع اٹھانے کی شکل میں نہیں تھے. اگر بھینس اپنی پوری طاقت دکھا دے تو ہم اس کے قریب جا سکتے؟ تو جانوروں کا علم بے خطا ہوتا ہے اور اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں ہیں، اور انسان کا علم خطا پر بھی ہے اور ثواب پر بھی ہے، اور خطا کے ساتھ بھی خطا کرتا ہے اور ثواب کے ساتھ بھی خطا کرتا ہے. سارے جانتے ہیں جھوٹ لعنت ہے، سارا بازار جھوٹ پہ چلتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے ہمیں دونوں طاقتیں دے کر ہمیں امتحان میں ڈالا ہے کہ میں دیکھوں گا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. انسان جانور بگڑ جائے تو مر جائے گا، کیا ہوا؟ یہ جنگل کتا باولا ہو جائے تو کسی جنگل کو نکل جائے گا، ایک دو کو کاٹ لے گا، پھر خود بھی مر جائے گا. لیکن انسان اگر بگڑ جائے تو یہ ایک عالم کو برباد کرتا ہے، پھر خود مر کے ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہوتا ہے. نارن احاط بہم سرادقھا، یہ وہاں جاتے ہیں جہاں کی، دیکھو نا سورج ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے اور ہم چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ دیواریں بتا رہا ہے، نارن احاط بہم سرادقھا، دیواریں آگ کی ہیں. پانی کون سا ہے؟ اِن یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، ایسا پانی جس میں تیل ملا ہوا ہو، ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا. اور اس میں کیا ہے؟ او ہو ہو، یسقی من ماء صدید، اس میں اور پیپ بھی ملا ہوا ہے، تیل بھی ملا ہوا ہے. یتجرعوا ولا یقعد یسیغ، نہ پی سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. گھر کیسے ہیں؟ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اوپر چھت بھی آگ ہے اور ستون بھی آگ ہیں، ستون بھی آگ ہیں. اندر بستر کیسے ہیں؟ لہم من جہنم مہاد، بستر بھی انگاروں کے ہیں. اوپر چادر کیسی ہے؟ ومن فوقہم غواش، اوپر چادر بھی جہنم کی ہے. ان کا کھانا کیسا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ نہ بھوک مٹائے نہ ضرورت پوری کرے. اللہ تعالیٰ، عجب، دو آیتیں عجب ہیں، خیر سارا قرآن ہی عجب ہے، لیکن قرآن میں بعض بعض سے اعلیٰ. قرآن سارا ہی فصیح ہے، سارا ہی فصیح ہے، لیکن قرآن کی سب سے فصیح آیت، قرآن میں قرآن کی سب سے فصیح آیت، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاثْبَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے کہ یہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر ہیں، جو انسانی قدرت سے باہر ہے کہ الفاظ 19 اور اقسام بلاغت 21 انسان کے بس میں نہیں. عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی گزرا ہے، پہلے فارسی تھا، پھر ایمان لایا، مسلمان ہوا، بنو امیہ کا پرجوش حامی تھا، پھر جب انقلاب آیا تو ہارون نے اسے قتل کروایا تھا، تو منصور نے اسے قتل کروایا تھا. وہ جب پارسی تھا تو عرب کا وہ ادیب الکلیل و دمنا، ایک کتاب اب بھی اس کی بقایا جات میں ملتی ہے، جس میں اس نے بنو عباس پہ چوٹ ماری ہے خرگوش اور شیر کی کہانی بنا کر، وہ اور ہرن، خرگوش، شیر، بڑے خوبصورت انداز میں. اس کو جب وہ پارسی تھا، کسی نے کہا تم قرآن کے مقابلے میں قرآن کیوں نہیں، کلام کیوں نہیں تیار کرتے ہو، تم تو بڑے ادیب ہو. تو اس نے کہا مجھے 1 سال کا راشن دو، خرچہ دو، اور مجھے کتابوں کا ڈھیر دو، میں مسلمانوں کی کتاب کے مقابلے میں کلام بنا دوں گا. 1 سال تک وہ بندہ گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلا، 1 سال پورا گھر کے اندر،
ضروریات زندگی موجود ہیں اور وہیں وہ ایک برس کلام بناتا ہے، پھر خود ہی اسے پھاڑتا ہے، لکھتا ہے، رد کرتا ہے، لکھتا ہے، رد کرتا ہے، ایک سال کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا، وطمانت بہی نفسہ، اس نے کہا بس اب یہ وہ کلام ہے جو مسلمانوں کے قرآن کے ٹکر کا ہے، اس کے بعد پہلا دن ہے وہ گھر سے باہر نکلا اور یوں گلی میں جا رہا ہے، اور گلی میں ایک کھڑکی ایسے کھلتی ہے، ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جیسے گھروں کی کھڑکیاں گلیوں میں کھلتی ہیں، وہ کھڑکی کے پیچھے کمرے میں ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے، وہ اپنی تلاوت کر رہی ہے، اس کی ہدایت کا وقت اللہ لا چکا ہے، پتہ نہیں کون سی ادا پسند آئی ہے کہ گیا جل عمر گئے قتل کرنے، مل گئی فاروقیت، مل گئی صحبت، تو یہ گیا ہے قرآن کا مقابلہ کرنے اور مل گئی ہدایت، یہ یوں گزرا اور ادھر سے اس بچی کے منہ سے یہ آیت نکلی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو وہ کھڑا ہو گیا اور آیت سن لے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، تو اس پہ کپ کپی تاری ہوگی، راشا اتنی عربی ضرور سیکھو کہ تم پر بھی کلام اللہ ایسا اثر ڈالے، یہ صرف ذرب ذرابا والے عربی پڑھ کے تم لڑنے لڑانے میں لگ رہتے ہو، ذرب پتہ نہیں زید آیا کتھو آئی کٹائی کرن، اے ہے کہنے کا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، میرے کلام کو تو یہ ایک جملہ کھا گیا، میں سارے قرآن سے ٹکر کہاں لوں گا، واپس جا کے سارا کلام بھی پھاڑ دیا اور کلمہ بھی پڑ گیا، ایمان بھی لے آیا، اس کی محتاجی بن گئی کہ یہ آسمانی علم کو ڈھونڈے، وہ اللہ نے انبیاء کی شکل میں، 125,000 نبیوں کی شکل میں اور قرآن پاک کی شکل میں اسے مکمل فرما دیا، اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر مکمل فرمایا، اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس کے دین پر دین ختم، شریعت پر شرائع ختم، کتاب پر کتابیں ختم، اب یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سارے سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ آسمانی کلام کا ایک جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ساری دنیا کے انسان ان دو جملوں پر آئیں گے کہ اللہ سے جڑیں گے بندگی کے ساتھ اور اللہ سے جڑیں گے اسی سے مانگنے کے ساتھ، تو سارے آسمانی علم کا انہیں جوہر حاصل ہو گیا، پہلی امتوں نے علم کو ضائع کر دیا، اپنا علم انہوں نے خود ضائع کر دیا، اور انہوں نے اللہ کی آیات میں خود تعریف کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، خود ہی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، اس امت نے اپنے کلام کو محفوظ کیا، اللہ کے کلام کو بھی محفوظ کیا، 1,000,000 احادیث کو بھی محفوظ کیا، چونکہ اللہ نے اس دین کو اس وقت تک باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ لاتا رہا اور ایسے نظام چلاتا رہا کہ قرآن میں حدیث میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ زیادتی ہو سکتی، نہ کمی ہے، نہ اخراج ہے، نہ ادخال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے اس امت کے سینوں کو قرآن کے لیے خزان بنا دیا، قرآن کے لیے ایک محفظہ بنا دیا کہ ایک 7 برس کا بچہ خیر المدارس سے حافظ ہو کے نکل جاتا ہے، اور 70 برس کا بوڑھا بھی اپنے ذوق سے اگر یاد کرنا چاہے تو وہ بھی قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے معجزات طور پر آپ دیکھو ساری دنیا میں ہمارے قاری حضرات ہمارے موسے نے کہ ان کی اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ اگر ان کو نزلہ زکام ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے نزلے کی دوائی بھی نہیں خرید سکتے، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں، اور ان کی اتنی مشقت کا کام ہے کہ فجر سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور عشاء کے بعد تک یہ لگے رہتے ہیں، اور اکثر علماء نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتا ہم کیا پڑھا رہے ہیں، اور جو بچہ ہمارا عام ہے وہ تو 6-7 برس کا ہے، اسے نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھانے والے کے اندر بھی ایک درد ہے کہ کسی طرح میں کتاب ان کے اندر اتاروں، اور پڑھنے والا ڈنڈے کھا کر بھی کہتا ہے کہ کسی طرح میں قرآن کو یاد کر لوں۔ یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے۔ جب روس قابض، روس میں سوشلزم تھا تو آج کل جیسے میٹل کی چیز کو دیکھنے کے لیے آلہ ہوتا ہے وہ ٹیں ٹیں بولتا ہے، تو روس میں کاغذ کے لیے آلہ بنایا گیا تھا، کاغذ، کسی کی جیب میں کاغذ ہوتا تھا تو وہ آلہ بولتا تھا، کہ کوئی لٹریچر روس میں داخل نہ ہو سوائے کارل مارکس کے، سوائے لینن کی تعلیمات کے کوئی اور کتاب نہ داخل ہو، تو وہ ایک آلہ تھا۔ ہماری ایک جماعت گئی انگلینڈ سے، تو وہ ایک ملائیشیا کا لڑکا وہ آلہ بولے، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، بنیان اتروا دی، آلہ پھر بھی بول رہا ہے، پھر جب جراب دیکھی تو اس کے اندر ایک پرزا کاغذ کا پھنسا ہوا تھا، اتنی احتیاط تھی۔ تو یہ چار آدمیوں کی جماعت روس گئی، اور یہ کہتے ہیں ہم دو آدمی، ایک سولت سکندر پاکستانی ہے، گوجرے کا ہے، وہ لندن میں رہتا ہے، کہتا میں گزر رہا ہوں، ایک بچے نے مجھے پکڑا اور دوڑ لگائی، میرے ساتھ دوڑ لگائی اور مجھے ایک گھر کے اندر لے کے گھس گیا، اور پھر وہاں میرے سامنے بیٹھ کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہمیں کہے اب اشارہ کرے بھائی تم بھی سناؤ، تو ہمیں تو آخری 10 سورتوں کی لغات، تبلیغ والوں کا علم تو اتنا ہی ہوتا ہے نا آخری 10 سورتیں، تو کہا مجھے تو ہمیں تو آخری 10 سورتیں آتی تھی، تو ہم حیران پریشان کہ کتاب کا ایک پرزا، کاغذ کا ایک پرزا اندر نہیں جاتا، یہ قرآن کے حافظ کیسے ہیں؟ پھر ہم نے وہاں بڑوں سے ملاقات کی، پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی نسل کو قرآن کیسے یاد کروایا، کہ ہم نے تہ خانے بنائے اور تہ خانوں کے اندر بیٹھ کر سینے سے سینے میں منتقل کیا، کوئی قرآن سامنے نہیں تھا، الفاظ سے الفاظ، الف لام میم، الف لام میم، یوں الف لام سے والناس تک، یہ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی کہ اس کی حفاظت کا نظام بنایا، پھر اس کے ساتھ اللہ نے فضائل بنا دیے کہ جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے، اوہو، ان فی الجنت نہرن، مجھے بڑے زمانے بعد یہ حدیث یاد آئی ہے، ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہو 70,000 باب من ذہب و فضۃ لحامل القرآن، اس پر مرجان کا ایک محل ہے، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا، وہ بچہ ہو یا بچی ہو اللہ اس کو وہ محل عطا فرمائے گا، اور پھر یہ بیٹھا ہوگا تو پہلا دروازہ کھلے گا اور اس میں سے 70,000 فرشتے آ کر اس کو سلام پیش کریں گے اور 70,000 تحفے پیش کریں گے کہ یہ قرآن کا صلہ ہے، اللہ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، پھر یہ چلے جائیں گے، دوسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 140,000 فرشتے آئیں گے اور اس کو سلام پیش کریں گے اور اتنے ہی تحفے پیش کریں گے، پھر دوسرا تیسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 280,000 فرشتے اندر آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے اور تحفے پیش کریں گے، پھر اگلا دروازہ کھلے گا تو 560,000 فرشتے اندر آئیں گے اور اتنے ہی تحفے دیں گے اور واپس جائیں گے، جب آخری دروازہ کھلے گا تو 4,90,000,000,000 فرشتہ اس کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے، وہ حافظ جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، قاری جس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، علماء کی تو پھر بھی کوئی سنوائی ہو جاتی، بیچارے قاریوں کو کون پوچھتا ہے، پھرتے ہیں خار امیر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اس عاشقی میں انشاءاللہ وہ ملنے والا ہے جو ایک عام آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، ان للہ اہلین من الناس، جو اللہ اہل سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له شریک فی الملک، ولم یکن له ولی من الذل، وکبرہ تکبیرا. وہ اللہ اس اللہ کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے گھر کے کچھ لوگ ہیں، گھر کے، اللہ گھر والا، اللہ تو گھر سے پاک، ہر چیز سے پاک، ہر علائق، ہر قسم کے علائق سے پاک، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کچھ اللہ کے گھر کے لوگ، بڑے خاص لوگ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، کون ہیں وہ؟ تو آپ نے کہا اہل القرآن، اہل اللہ وقاصتو، یہ سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. تو اس امت نے قرآن کی حفاظت کی، پھر حدیث کی حفاظت کی سند کے ساتھ، پہلی امت ہے جس نے سند کو زندہ کیا، پہلی امت ہے جس نے سند کو زندہ کیا. آج تک کوئی امت سند کو نہیں زندہ کر سکی، اس لیے ان کا علم ضائع ہو گیا. آج کی لکھی ہوئی انجیل دو آدمیوں کی ہے، ایک لوقا، ایک یوحنا. یہ دو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھے ہوئے نہیں، یہ بات کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے یہ انجیل لکھی ہے. کس سے سنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کس زبان سے، انگلش میں، اردو میں آئی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. لہذا دونوں نسخوں میں بہت تضاد ہے. یہ دو نسخے با ویسے 70 نسخے تھے 1935 تک، 1935 تک انجیل کے 70 نسخے تھے. تو جرمنی والوں نے، جرمنی بڑا طاقتور ملک تھا 1935 میں، انہوں نے جب ان کو ملایا تو دونوں، ہر ایک نسخہ دوسرے سے ایسے مختلف تھا جیسے دن اور رات، جیسے زمین و آسمان. وہ کہنے لگا کون سچا کون جھوٹا، کہنے لگا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو وہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو بغض میں انہوں نے 70 کی بجائے 40,000 قرآن کٹھے کی دنیا کے ہر خطے سے. اور 1935 میں پریس کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا زیادہ ہے. 40,000 نسخوں پر انہوں نے سر جوڑ کے ٹیمیں بٹھائیں کہ کہیں کچھ نکالو، میرے رب کی قسم زیر زبر کا فرق بھی نہ نکال سکے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی قصہ ہے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کھڑے ہیں سن رہے ہیں. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، سنانے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں یعلمون و تعلمون ہے، یہ تفکرون ہے، خلقو ہے، خلقو ہے، کیا ہے کیا نہیں کچھ پتا نہیں ہے، لیکن وہ زیر زبر کو ٹھیک کرتے ہوئے پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے. وہ ناس پہ جا کے وہ رکوع کرتا ہے، 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا. میں نے 3 دن میں کئی دفعہ سنا کہ میں مسافر ہوں تو مجھے ٹھہرنا بہت کم ملتا ہے، تو میں کبھی 3 دن میں سن لیتا ہوں، کبھی ہفتے میں سن لیتا ہوں، کبھی 10 دن میں سن لیتا ہوں. تو کوئی کھڑے ہیں اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کہ 10 سپارے سننے پڑیں گے کیا بنے گا. سنانے والا بھی خوشی سے سنا رہا ہے، سننے والے بھی خوشی سے سنا رہے ہیں. یہ اللہ کا حفاظت کا نظام ہے. ایسے ہی حدیث پاک کی حفاظت کا نظام چلا سند کے ساتھ. سند کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کس نے کہا ہے سند؟ ابو ذر رحمت اللہ علیہ فی سیاقت الموت، موت کے سکرات میں ہیں اور بے ہوش. اب ان کو کلمہ پڑھانا ہے، تلقین. اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب یہ مت کہو کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، اس کے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی کہنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ. اب یہ ہیں بے ہوش اور ان کو کلمہ تلقین کرنا ہے، تو 3 آدمی بیٹھے ہیں، منذر بن شاسان، ابو حاتم، محمد بن سلمہ، 3 محدثین ہیں، اور یہ محدث اعظم ہیں. ابو ذر فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے. میں نے بڑی حدیثیں یاد کی پر بھول گیا. کوئی پاکستان میں ذوق ہی نہیں تھا حدیثوں کو یاد کرنے. اللہ نے مجھ سے اس کی ابتدا کرائی، میرا حال تو اچھا تھا لیکن مجھے راہبری نہیں تھی کہ ان کو محفوظ کیسے کرنا ہے اور ان کو آگے باقی کیسے رکھنا ہے. بس ایک جوش تھا، جوانی تھی، میں کتنا کچھ یاد کرتا چلا گیا. لیکن کاش کہ اس کا ماحول ہوتا تو پتہ ہوتا بھائی ان کو اب محفوظ کیسے کرنا ہے، تو میرے ضائع ہو گئے. وہ بناتا میں ایک لاکھ حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو اللہ یاد ہے. تو اب یہ حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ہے نا حدیث بھائی, مشہور حدیث ہے. اچھا اب میں قربان جاؤں, کیا امت, اس امت نے افراد دیکھے اور اللہ نے پیدا کیے. اب منذر بن شازان اس حدیث کی سند پڑھتے ہیں. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحبین بن جعفر عن صالح بن ابی غریب, یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں, آگے سند کو مکمل نہیں کرتے, نہ متن پڑھتے ہیں اور سند بھی آدھی پڑھتے ہیں. یہ ادھر بیٹھے ہیں, ادھر ابو حاتم بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں حدثنی بندار, دونوں کے استاد الگ الگ ہیں, اوپر سند ایک ہے. حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, اور وہ چپ ہو جاتے ہیں. اب ادھر بھی آواز آئی, ادھر بھی آواز آئی, شعور ہوش میں نہیں, لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا, سنو, لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا, شعور بے ہوش ہوتا ہے. لا شعور میں آواز گئی اور ہاں ہاں یہ تو وہی آواز ہے جو میں 60 برس سناتا رہا, یہ تو وہی سند ہے جو میں 60 برس اللہ کے بندوں کو سناتا رہا. گویا زبان حال میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو میں سناتا رہا. بے ہوشی میں زبان چل پڑی, بے ہوشی میں. یہ ایک سند اوپر ہیں تو یہ کہتے ہیں حدثنی ابو عاصم, وہ ایک واسطے سے ابو عاصم تک پہنچے تھے, یہ کہتے ہیں حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب, یہاں آ کر وہ چپ ہو گئے تھے. یہ آگے چلتے ہیں عن کثیر ابن مرت الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وماتا. حدیث پڑھی, سند مکمل کی, حدیث پڑھی, جس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا اور ساتھ ہی موت آ گئی. سند یا جو کچھ پڑھایا جاتا ہے, خیر المدارس ہو یا وہ دار العلوم دیوبند ہو یا وہ بنوری ٹاؤن ہو یا وہ اشرف جامعہ اشرفیہ ہو یا کسی سندھ کے گوٹھ میں چھوٹا سا مدرسہ ہو جس کی دیواریں بھی کچی ہوں اور چھت بھی چھپر کا ہو, وہاں بھی وہی سند ہے جو یہاں سند ہے. اس امت نے اپنے نبی کی بات کو سینے سے لگایا سند کے ساتھ, اس میں کوئی چیز آ نہیں سکتی, چونکہ یوں سلسلہ ہے, یوں 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 چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا, نہ کوئی دجال, نہ کوئی کذاب, نہ کوئی مفتری, کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو بھی کرے گا وہ نکل جائے گا, وہ نکل جائے گا, وہ ٹک نہیں سکتا, وہ رک نہیں سکتا. کہ سمت نے اپنا سب کچھ سند سے لیا ہے. میں اس مدرسے کا بالواسطہ شاگرد ہوں کہ مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ میری سند میں آتے ہیں, مولانا کے دادا جان میری سند میں آتے ہیں کہ میں نے حدیث کو پڑھا مولانا عبداللہ صاحب سے, انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے عبد الغنی مجدد سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابو المواہب شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد رملی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے, انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے, انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے, انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے, انہوں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے. انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني ابراهيم محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. مجھ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے چمکتے سورج ہیں، آفتاب ہیں، مہتاب ہیں، نہ گہنائے نہ شرمائے، نہ یہ مرے ہیں، غروب نہیں ہوئے. اور جب تک افل الشموس الاولین وشمسنا ابدن علی افق العلا لا تغربو، جب تک یہ آفتاب مہتاب آتے رہیں گے، اندھیرے چھٹتے رہیں گے. ہاں جب اللہ اس کو مٹانا چاہے گا تو پھر خود ہی اٹھا لے گا، انہیں بدل نہیں سکتا، تعریف نہیں ہو سکتی. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لک لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم انه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ تو اللہ فیصلہ کر چکا ہے. احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، میرے اللہ کا فیصلہ کن قول ہے، اسے نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کو باطل ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا. یہ میرے رب کا حفاظتی نظام ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. یہ ایک میدان محنت ہے. دوسرا میدان محنت عمل کا ہے، جس کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ فرمایا اپنی ترغیبی بات میں، کہ یہ کلمات کی ہم نے حفاظت فرمائی، اس مالک کا احسان ہے. المنت للہ ولرسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی. جب مجھے دل کا دورہ پڑا، جیسے مولانا فرما رہے تھے، اس میں بہت کم لوگ بچتے ہیں، دل کے چار حصے ہوتے ہیں، چار حصے، چار، تو جو دورہ پڑتا ہے، یہ جو دل ہے، دو اوپر ہوتے ہیں، دو نیچے ہوتے ہیں، کبھی اس حصے پہ پڑتا ہے، کبھی اس حصے پہ، کبھی اس پر، کبھی اس پر. تو جس مریض کے چاروں حصوں پر دل کا دورہ پڑ جائے، وہ مر جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے، وہ 98% اس کی موت ہوتی ہے، اور 2% لوگ بچتے ہیں. جو 2% بچتے ہیں، پھر وہ معذور ہو جاتے ہیں، کہ جب جب اللہ تمہیں نہ وہ حال دکھائے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، السعید من وعد بغیر. تو چاروں حصوں پر جب حملہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ دل جو نا ڈھیلا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اس کے جو اعصاب ہیں وہ یوں شکستہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ دل کو پمپ، خون کو پمپ نہیں کر سکتا، تو پھر مریض کے سین پھیپھڑوں میں پانی بھرتا ہے، بیٹھے بیٹھے سانس چڑھتا ہے، بغیر کسی وجہ کے سانس پھولتا ہے، پھر وہ پل پل مرتا ہے اور پل پل جیتا ہے. تو اللہ کی قدرت تھی، اس نے ابھی میری موت نہیں لکھی تھی کہ قربان جاؤں میں. تبلیغ کے ایک جملے نے مجھے بڑا آسرا دیا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہ جملہ میں نے نہ سنا ہوتا تو میں پاگل ہو جاتا، کہ میں نے 20 سال اپنے جسم پہ محنت کی، میں سست مولوی نہیں ہوں، میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں 1.25 گھنٹہ یوگا ورزش کرتا ہوں جو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اور پچھلے 20-25 سال سے میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، صبح ناشتہ کرتا ہوں، رات کو کھانا کھاتا ہوں، دوپہر کوئی چائے کا کپ پیتا ہوں، کوئی موسم کا ایک آدھ پھل کھاتا ہوں، اور اس میں بھی حلوے نہیں کھاتا، پراٹھے نہیں کھاتا، اور مٹھائیاں نہیں کھاتا، شربت نہیں پیتا، بوتلیں نہیں پیتا، اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، شہد کا شربت پیتا ہوں. میری 20 برس کی یہ احتیاط تھی، اور اللہ نے یوں توڑ کے دکھایا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ جو چاہے کر دے، تو کر احتیاط. میں ہر وقت کہتا تھا یہ میرا ساتھی بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یہ بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یہ بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا. او ہن بھی پراٹھے کھاتے جان دین تے اسی رہ گیا سے. ہمارے ایک ساتھی اب 65 سال کا ہو گیا ہے، 20 پراٹھے ناشتے میں، 25 روٹیاں دوپہر، 25 روٹیاں رات. لے آؤ ڈاکٹر انو، ہن لے آؤ ڈاکٹری دا، کرو حساب کتاب. اور اسے اب نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ دل کا مرض ہے، اور اب وہ 65 سال ہوں، مر بھی جائے تو کیڑی گل ہے، 65 سال تو ہو گئے. 10 پراٹھے کھائے، گیا اس کا دوست تھا تھانے دار، ان کا راؤ صاحب رنگ اڑے گا، راؤ صاحب ناشتہ کرو گے، کروا دو بھائی. تو اس نے باورچی کا بھائی ناشتہ کراؤ، تو اس نے کہا سائیں کتنے پراٹھے پکا ہوا، اس نے کہا تو لئی آ گھن یا ول گن سائیں بعد. اب اس نے تھانے دار کے لیے آٹا گوندا ہوا تھا، ایک دو پراٹھے کے لحاظ سے، 2-4 نوکروں کے، تو اس نے 10 پراٹھے تیار کر کے دیے، اور وہ 10 کے 10 کھا گیا، تو اوپر سے آیا تھانے دار، اس نے کہا راؤ صاحب ناشتہ ہوا گا؟ ادھورا ہوا بھائی ادھورا. تو اس نے باورچی کو ڈانٹا، بے وقوف تو نے راؤ صاحب کو ناشتہ نہیں کرا، کہا جی ڈا کھا دی بیٹھا اور کتوں کھواؤں. اس کے بعد دونوں تھانے گئے، تھانے کو دو گھنٹے تھانے کا کام کاروائی چل رہی ہے، دو گھنٹے کے بعد ایک پکوڑے بیچنے والا آ گیا. تو تھانے دار کہتا ہے راؤ صاحب اس کے پکوڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، کھاؤ گے؟ کہ بھائی کھلا دو. کہا بھائی ادھر آوے راؤ صاحب کو پکوڑے تول دے. کہا جناب کتنے تولوں؟ کہا کرما لا سارا تھال ہو رہا کرو تولنا تھال تول. وہ کتنے تھے؟ 5 کلو پکوڑے 10 پراٹھے کے بعد سارے کھاؤ گے سارے. جالینوس بھی فیل ہے یہاں، اور میں 20 برس کی احتیاطیں کر 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 صدیوں سے دل ٹوٹتا آیا، دل کا یہی بس رونا ہے، جب تک چاہا دل سے کھیلا اور جب چاہا توڑ دیا. ایسا ٹوٹا ایسا ٹوٹا کہ 9 ڈاکٹر 9 کے 9 نا امید مایوس کہ ملزم سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. تو مجھے یہ تسلی ہوئی کہ طارق جمیل تیری 20 سالہ محنت مخلوق تھی، اور مخلوق سے نفع تب ہی ہوتا جب اللہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا. نہیں چاہا میرے اللہ نے تو اس نے مجھے تسلی دے دی، ورنہ میں تو پاگل ہو جاتا کہ مجھے ہوا کیوں ہے، مجھے ہوا کیوں ہے، میں تو اتنی محنت کی ہے پھر مجھے ہوا کیوں ہے. پھر جب سارے اسباب اللہ نے توڑ دیے اور موت کی پرچھائیاں مجھے دکھا دیں، میں اب میں نے 40 سال ہوئے ہیں میں نے دنیا کا کاروبار نہیں کیا ہے، صرف 4 مہینے ذمہ دارہ کرایا ہے زندگی میں، 1984 میں 4 مہینے اپنی کپاس کاشت کروائی ہے، اس کے بعد میں نے کبھی بلا واسطہ دنیا کا کام آج تک نہیں کیا. اللہ نے وراثتی طور پر جو کچھ دیا اس کو سنبھالنے کے لیے نظام بنایا ہے. میرا کوئی کاروبار نہیں، میری کوئی ایک تھیلی کی تجارت نہیں، میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا ہوں کہ کہیں تبلیغ بدنام نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندوں پر حرف آ جائے کہ مجھے بھی لوگ اب نیک سمجھنے لگ گئے ہیں تو کہیں کسی میری وجہ سے کوئی حرف نہ آ جائے کسی پر. تو جو اللہ نے مجھے وراثتی طور پر دیا ہے میں اسی کو صبر شکر کے ساتھ کھاتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، اسی کی عطا ہے. آج لے لے، کل لے لے، پرسوں لے لے، کون سا کوئی اپنی طاقت سے بناتا ہے. لیکن اور 40 برس دین میں لگا، پڑھا بھی پڑھایا بھی پھرا بھی پھرایا بھی، لیکن میرے رب کی عزت کی قسم جو دنیا کی حقارت میں دل کے دورے کے دوران سمجھا، میں بخاری پڑھا کے بھی نہیں سمجھا، میں سورت قیامت پڑھا کے بھی نہیں سمجھا، میں سورہ واقعہ کو بیان کر کے بھی نہیں سمجھا ہوں کہ ہاں طارق جمیل بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی، یہ حلے یہ گلے یہ شہرت یہ عزت، بس ایک سانس ٹوٹا اور سب. اپر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالہ ہے. بیان کرنے میں میں نے اسے لاکھوں دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے، میرے بیانات میں جملہ بکثرت ملتا ہے، پر میرے رب کی قسم دل کبھی نہیں بولا تھا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے. اور جب میرے اللہ نے دل پہ اپنے امر کو نازل کیا تو میرا دل بولا، میرا دل بولا، میرا دل بولا، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے. میں ایک ریاضی کا قاعدہ بیان کیا کرتا ہوں، بیانوں میں بہت زیادہ اسے ایک مثال لایا کرتا ہوں کہ بڑے سے بڑے عدد کو صفر سے ضرب دو تو صفر ہو جاتا ہے، 100 ضرب 0 بھی صفر ہے، اور ارب کھرب ضرب 0 بھی صفر ہے، کروڑ ضرب 0 بھی صفر ہے. ایسے ہی ساری زندگی کی عزت اور شہرت اور دولت اور مال اور متاع اور عروج اور بلندیاں اور اور رزق اور دھن اور جمال اور جلال اور حیبت اور جبروت، ضرب موت 0، ضرب موت 0، سکندری ضرب موت 0، چنگیزی ضرب موت 0، فرعونیت ضرب موت 0، قارونیت ضرب موت 0، بنو امیہ کا جلال ضرب موت 0، بنو عباس کا جمال ضرب موت 0، شاہان مغلیہ کہ ٹھاٹھ باٹھ زرم موت صفر، یہ بھی بس زبانی کہا کرتے تھے، اس دن میرا دل بولا طارق جمیل زرم موت صفر صفر صفر، کچھ یاد نہیں تھا، بس ایک حدیث کا آسرہ تھا جو میں بیان کرنے لگا تو کچھ اپنا حال بھی بتا دیا، یہ ایک حدیث میرے لیے بہت بڑا آسرہ بنی ہوئی تھی. اور ایک بات، مجھے یہ حسرت اس وقت تھی، نہ بیوی یاد نہ بچے نہ اولاد، مجھے حسرت ان گھڑیوں پر تھی جو غفلت میں گزر گئیں. ہائے کاش میرا وہ وقت بھی غفلت میں نہ گزرا ہوتا تو آج کچھ اور سرمایہ بھی میرے پاس ہوتا. چونکہ اس مرض میں آدمی موت اور زندگی کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے، باقی امراض میں تو زندگی کی امید غالب ہوتی ہے لیکن یہاں موت غالب ہوتی ہے، اور زندگی کے بچنے کے آثار کم ہوتے ہیں. اور جس قسم کا مجھے دورہ پڑا تھا اس میں تو یہ موت لازمی نظر آ رہی تھی. نو ڈاکٹر، ڈاکٹر کے ذمے ہے مرتے ہوئے مریض کو بھی کہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تاکہ وہ حوصلہ نہ ہارے. میرا بھائی میرے پاس کیا آتا، ایک طرف کھڑے ہو کے آنسو بہا رہا تھا اور نو ڈاکٹروں میں سے ایک مجھے پھوٹے منہ سے نہیں کہہ رہا تھا مول صاحب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اب ٹھیک ہو جائیں گے. ان پر دہشت طاری تھی میرے اٹیک کی اور خوف طاری تھا، اور وہ منتظر تھے کہ اب ختم اب ختم اب ختم. تو اس وقت جو مجھے غم اور دکھ تھا وہ مرنے کا نہیں تھا، وہ اس بات کا غم تھا کہ فلاں فلاں گھڑیاں میری غفلت میں گزر گئی، فلاں فلاں راتیں میں رات نہ اٹھ سکا، میں تہجد نہ پڑھ سکا، میں سوتا رہ گیا، میں تلاوت نہ کر سکا، میں ذکر نہ کر سکا. ہائے کاش وہ بھی میرے پاس آج سرمایہ ہوتا تو میں کچھ زیادہ اللہ کے بارگاہ میں کما کے کمائی پیش کر سکتا. وہ دکھ درد مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا، پہلی دفعہ مویاں دی گل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو، پہلی دفعہ مجھے ہائے میں نے اتنا وقت ضائع کیا. اور پھر مجھے وہ لوگ بڑے عقل مند نظر آئے جو اللہ کو مطلوب بنا کے چل رہے ہیں، میں کہا واہ واہ کتنے عقل مند لوگ ہیں جن کا مطلوب اللہ ہے کہ وہ مر کے انہیں مل جائے گا، اور کتنے نادان ہیں جو دنیا کو مطلوب بنا کے دوڑ لگا رہے ہیں کہ ابھی مر جائیں تو ان کا مطلوب ان کو چھوڑ کے گیا. فخذ ما اردت الان منی فاننی سیسلک بی فی محیل من محائلی، لے لے مجھ سے جو لینا ہے مرنے سے پہلے، تم مر گیا تو میں پرایا ہو جاؤں گا. اے ہے تو ایک میں اللہ سے بات کر رہا تھا، اللہ سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ تیرا ایک فرمان پہنچا ہے. ایک تھوڑی سی تسلی تھی، تھوڑی سی تسلی اس ایک طرف سے یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی میں غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتا، میری مجلس میں کسی کو غیبت کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی مجھ سے بھی بڑا زوردار آ کے کر دے جسے میں روک نہ سکوں تو میں اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن میرے برابر کا مجھ سے چھوٹا میرے پاس بیٹھنے والے ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی برائی میرے سامنے کر لیں، میرے بچے میرے پیٹھ پیچھے کچھ کریں تو کریں، ان کو میرے سامنے یہ ضرورت نہیں ہے. میرے گھر میں کسی کی کمی کا تذکرہ نہیں ہوتا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا نہیں سنتا. اس وجہ سے میرا دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں. جنہوں نے میرے خلاف کتابیں لکھیں میرا دل ان سے بھی آج تک صاف اور پاک ہے، ان کے بارے میں بھی میرے دل میں کبھی ایک رائی کے برابر میل نہیں آیا. یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے یہ دولت ملی، مجھے اور کسی سے یہ دولت، میں ان کی صحبت میں بارہ برس رہا تو یہ تحفہ مجھے اس بندے کی طفیل ملا ہے کہ ان کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، نہ وہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی کمی سنتے تھے. تو میں نے زندگی میں پہلا مشائخ ہیں، یہ کیسا شیخ ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے محفل میں کسی کی کمی کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا یہ چیز مجھے اپنانی چاہیے، عبادات میں تو میں بہت کمزور ہوں، فرض مشکل سے پڑے جاتے ہیں، تو شاید اخلاقیات سے کچھ مل جائے تو اس طرف سے کوئی ٹاکی لگ جائے تو لگ جائے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تم اخلاق اچھے کر لو تو رات کے شب دار اور دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل سکتے. ایک حدیث وہ جس پر یہ سارا آپ کو تھوڑی سی اپنے آپ بیتی بھی سنا دی، اس میں بھی سبق ہیں، اس میں بھی سبق. یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے، بڑی بے ثبات، بڑی بے ثبات. موتو قبل ان تموتو،
آئے ہائے ہائے
ہائے، یہ حدیث بھی مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ اب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی گالیاں دے تو میرے اوپر کیا اثر ہوگا، اور میرے اوپر کوئی ڈھول بجائے تو مجھے کیا اثر ہوگا. تو کہا ایسے ہی ہو جاؤ، لوگوں کی مدح اور ذم سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا ہر وقت کا مطلوب بناؤ. تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اذا مات العبد واللہ يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي. یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے، کوئی عورت مرتی ہے، کوئی مرد مرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ عورت بہت غلط ہے، یہ مرد بہت غلط ہے، لیکن محلے کے لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی، اور محلے کے لوگ کہتے ہیں بڑے نیک آدمی تھے، یہ تو بڑے عالم تھے، یہ تو بڑے واعظ تھے، یہ تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، یہ تو ساری زندگی دار الافتاء میں بیٹھے رہے، یہ تو ساری زندگی اللہ کا کام کرتے رہے، یہ تو ساری زندگی مسجد کو آباد کرتے رہے، یہ تو ہر سال حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. یہ خیر کے کلمات لوگوں کی زبان پر چالو ہو جاتے ہیں، چونکہ اندر کو تو اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں. تو جب اس بندے کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں، اس کی روح جب پیش ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط ہے، لیکن میرے بندے تیرے بارے میں اچھی گواہی دے رہے ہیں، تو میں اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کروں گا، اپنے علم پہ نہیں کرتا، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں. تو یہ میں نے اللہ سے بڑی بات کی، میں نے کہا یا اللہ تجھے یاد تو بھولے کو کروایا جاتا ہے نا، مجھے یاد کراؤ کہ میں کچھ بھول جاتا ہوں کچھ یاد رکھتا ہوں. تو تو بھولا ہوا نہیں ہے، تو تو بھولا ہوا نہیں ہے، تجھے تو میں واسطہ دیتا ہوں تیرے اپنے بول کا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی دو نمبر ہی آ جائے جب ان کو پیدا کرنا چاہا تو مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنوایا، چالیس سال اس کو زمین پہ نہیں ڈالا، اس کو بعد میں زندہ کر کے کپڑے نہیں پہنائے، سوتے میں بنایا، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ حوا کیسے بنی ہے، پسلی سے بنایا. یہ تو ایک بات کی طرف اشارہ ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ نہیں کہ آدم کی پسلی پھاڑ کے اس میں سے اما کو نکالا، نہیں نہیں، یہ پسلی سے نکالا، ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی جو دل کے نیچے ہے، دل کے نیچے ہے کا عورت کو اللہ نے وہاں سے نکالا. یہ بتایا گیا ہے کہ عورت ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، خالہ کے روپ میں، پھوپھی کے روپ میں، تائی چاچی، ہر روپ میں یہ دل میں جگہ رکھنے والی چیز ہے. اس کے لیے دل میں جگہ بناؤ، اسے صرف لذت کی چیز نہ بناؤ، اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ بناؤ، اسے عزت و احترام بخشو. میرے نبی نے فرمایا اطلب الدار قبل اطلب الجار قبل الدار. ملتان میں گھر بنانا ہونا تو پہلے پڑوسی دیکھ لینا کیسا ہے، پڑوس اچھا ہو تو گھر بنانا، نہیں تو کسی اور جگہ چلے جانا. جہاں چند سال رہنا ہے وہاں بھی کہا اچھا پڑوسی دیکھو، اچھا ہے تو وہاں گھر بناؤ، حالانکہ یہ بھی مر جائے گا وہ بھی مر جائے گا. مجھے پڑوس چاہیے آخرت میں اعلیٰ درجے کا. تو تمہیں عجب سناؤں، میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے جنت میں، اور وہ اور میں پڑوسی بن جائیں، تو دو کام کرنے پڑیں گے، ایک اخلاق اچھے کرے، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے. ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفکم باہلہ. اخلاق اچھے بن، بعض لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، بیویوں کے ساتھ انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب کا ذمہ دار تقریباً 100% ایسے ہیں، دیرے میں اتنے مہمان نواز، اتنے بچھنے والے مہمان کے آگے، رات 12 بجے بھی مہمان آتا تھا تو میرا باپ خوش ہوتا تھا کہ شکر ہے مہمان آ گیا. ایک دن دیرے میں پریشان بیٹھا، میں نے پوچھا کیا گا لے، کیوں بیٹھے ہو پریشان؟ کہ پتر ہفتہ ہو گیا مہمان کوئی نہیں آیا. لیکن گھروں میں انتہائی جابر، انتہائی غسیلے، انتہائی بدتمیز. تو میرے نبی نے بیوی کے سلوک کو الگ ذکر کیا. کہ اگر قیامت میں میرے قریب گھر چاہتے ہو تو ایک اخلاق اچھے بناؤ، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہادہی میں یہ اشارے ہیں کہ عورت محبت سے چلنے والی چیز، یہ ماں ہو یہ ماں ہو. دیکھو میں بنانے کی بات کر رہا تھا، ایسے پیدا کیا کہ نہ آدم کو پتا نہ فرشتوں کو پتا، آنکھ کھلی تو ایک وجود ہے سامنے. ویسے ابا آدم جنت میں اداس ہی پھرتے تھے، دل ہی نہیں لگتا تھا، جب اما ویکھی تو ٹپ پے آہا ہن تے چس آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تیری بیوی ہے. کہا بسم اللہ بسم اللہ. آگے جو بڑھے تو اللہ نے کہا مہر تو ادا کر، مہر تو ادا کر. کہا کیا مہر دوں؟ کہا میرے آخری نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی مہر ہے، یہی مہر ہے تیرا. تو ایسے پردوں میں بنایا کہ خبر بھی نہیں لگنے دی کہ میں نے کیسے بنایا ہے. پھر ماں ہے تو میرے نبی نے کہا، ابن جوزی نے اس کی روایت کو کتاب البر والصلہ میں نقل کیا، مجھ سے عام طور پہ پوچھ یہ کہاں ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کتابیں تو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو پھر وہ حیران ہو کر کہتا ہم نے تو نہیں پڑھا، دو چار دن تو اسے بھی پڑھ لو تو انہوں نے پتہ لگ جائے گا. کتاب البر والصلہ، مطلب میں کوئی اپنے مطالعے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا. میں نے کسی دور میں پڑھا، اپنی جان کے ساتھ انصاف کیا، لیکن اب میرا پڑھنا ختم ہے، نہ صحت اجازت دیتی ہے اور نہ لوگ اجازت دیتے ہیں، تھک ہار کے گرتا ہوں. جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ بھولی بسری یادوں میں سے کچھ یادیں تمہیں بتا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلے پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور پھر میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اما جان. پھر فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. پھر فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کی پرورش کر کے شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہو گیا، دو انگلیاں ملا دی. ایک نے کہا دو ہوں کا دو کے لیے بھی یہی بشارت ہے، ایک نے کہا اگر ایک بیٹی ہو کا ایک کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ وہ جنت. دس بچوں کی شادی کرو اجر ہے، جنت کا وعدہ نہیں، یہاں جنت بھی ہے اور قرب نبوت بھی ہے. وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا. باپ کی وراثت میں لوگ نہیں دیتے بہنوں کو حصہ، سندھ پنجاب بلوچستان میں میں نے دیکھ لیا، سرحد میں نیک سے نیک لوگ بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جمال خان لغاری کو جنت میں دیکھتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ جمال خان لغاری یہ موجودہ جو فاروق خان کا پردادا، کہ میں جمال خان لغاری کو جنت میں دیکھتا ہوں، کیا بات؟ دادا اس کا دادا. تو انہوں نے کہا جی نمازی تھا. کہ نہیں نہیں کوئی اور سبب ہے، کوئی اور سبب. کہا جی بیٹیوں کو وراثت میں حق دے کر گیا تھا. کہاں یہی سبب ہے جس کی وجہ سے جنت میں گیا. لاہوری کا کشف تو مشہور ہے نا. میں اپنے باغ میں سے شہد اتروایا، اب تو نظر ہی کہیں نہیں آتا سپرے کی وجہ سے. مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں ان کی خدمت میں لے گیا. میں یہ بات ہے کوئی 76-77 کی، جب 5 روپے کی شہد کی پوری بوتل آ جاتی تھی. تو میں نے کہا جی یہ میں شہد آپ کی خدمت میں لایا ہوں. فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میں اپنے باغ سے لایا ہوں. تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، ایک شہد بوتل. اس سوال کا کیا مطلب تھا؟ اگر حصہ نہیں دیا تو اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. دو بھائی تو دو بھائی تھے، بہن تھی ایک، ہوئی تھی مر گئی تھی بچپن میں، تو دو بھائی تھے بس، ساری جائیداد دو بھائیوں کی. ہوتی تو کوئی نہ دیتے. پھر کہنے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادے نے تیری اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا اس لیے میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں، میں پتا ہی میرے جمنے سے پہلے کے سوال تو نہ کریں آپ مجھ سے. تو پھر مسکرائے فرما اچھا رکھ دو. بہنوں کو حصہ دینا اتنا ضروری ہے سارا رزق حرام ہو جاتا ہے. آج کوئی بہن بھائی سے مانگ نہیں سکتی بچر، کہتے بےغیرت ہو گئی ہے. بےغیرت تو خود ہے جو بہن کا حق کھا بیٹھا ہے. کتنے ہمارے ذمہ دار کم بخت، انہوں نے عدالتوں میں حلفیہ بیان دے دی، ہماری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اور ساری جائیدادیں بیٹوں کے نام کروائیں، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا بیٹوں نے گھروں سے باہر نکال کے دھکے دے کے بھگا دیا. میاں چنوں میں سسک سسک کے زندگی گزری. تو جس کو دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی ہر روپ میں. ہادی قل ہادی، یہ تبلیغ فتوے کا کام نہیں ہے، فتوا دار الافتاء کی چیز ہے، مسائل یہ دار التدریس کی چیز ہے، یہ ممبر اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو الفت و محبت کے پھول بکھیرنے کے لیے ہے. شرابی کی بھی عزت کرو احترام کرو، شاید توبہ کر جائے. ہادی ہی سبیلی، پھر سبیل سبل سے ہے، سبل بارش کو کہتے ہیں، جیسے بارش کا پانی سب سے مزیدار سب سے پاکیزہ، یہ دعوت کا کام سب سے مزیدار سب سے پاکیزہ، جیسے بارش مردہ زمین زندہ کرتی ہے یہ دعوت کا کام مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جیسے بارش زمین کے شگاف پھٹے ہوئے شگاف، و ترل اردا حامدا و ترل اردا خاشیا و ترل اردا حامدا، شگاف پڑ گئے، و ترل اردا خاشیا، زمین بنجر ہو گئی، بارش آئی آباد ہو گئی، ایسے ہی بنجر دل پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے یہ دعوت کا کام. جیسے قوس و قزح کے رنگ سے دنیا حسین ہو جاتی ہے، ایسے ہی دعوت کے رنگ سے انسانیت حسین ہو جاتی ہے. جیسے بارش کے پانی سے زمین لہلہا جاتی ہے، دعوت کی محنت سے دلوں کی زمین لہلہا جاتی ہے. جیسے بارش سے بہار آ جاتی ہے، ایسے ہی دعوت کے کام سے ویران سینوں میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے. ہذہ سبیلی، اب اس کو جوڑ دو، جوڑ دو، اب دونوں میں نے الگ الگ کر دیا، اب اس کو میں جوڑ کے کہتا ہوں قل ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. ایک تو ہے خبر، یہ خبر نہیں ہے، صرف خبر نہیں ہے بلکہ اس میں فخر بھی ہے. فخر میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں پھر آپ کو یہ لہجہ سمجھ میں آئے گا. قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن کلام ہے، کلام کو لکھا گیا ہے، لکھنے کی وجہ سے کتاب ہے. زندہ زندہ رب کا کلام ہے، زندہ مالک کا کلام ہے، جس میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، لطافت بھی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، حیبت بھی ہے، جبروت بھی ہے، بشارت بھی ہے، انذار بھی ہے، ان سارا ایک حسن و جمال کا مجموعہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، میں نئی گاڑی خرید کے آتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے نئی. جب میں سزوکی پہ ہوتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے، پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے. ہاں جی بات جی، شکر ہے جی، چلو سواری تو ہے جی، شکر ہے جی. کبھی سزوکی والا نہیں کہا اے میری گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہوگا یہ میری گاڑی ہے، یہ لہجہ سمجھ میں آ گیا نا. تو ہاد ہی سبیلی میں ہے، ہاد ہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ لہجہ ہے یہاں. یہ لہجے میں تفسیروں سے نہیں سمجھا، بدوؤں کی صحبت سے سمجھا، اہل زبان کے ساتھ بہت عرصہ رہنے کو ملا تو ان کے ساتھ رہ رہ کر میں لہجے سمجھاؤں کہ یہ کیسے کس لفظ کو کیسے بولتے ہیں، کس لہجے میں بولتے ہیں. تفسیر تو لفظ کا ترجمہ بتاتی، لہجہ تو نہیں بتا سکتی. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی، میری امت بھی. تو یہ صرف کوئی تبلیغی جماعت کا نظام تھوڑا ہی ہے، یہ تو ہر کلمہ گو کے لیے اللہ کہہ رہا. ومن اتبعنی، ومن اتبعنی، جو میرے پیچھے چل رہے ہیں قولا یا فعلا، ان سب کا یہی راستہ ہے. علی بصیرہ، یہاں سواری کیا ہے؟ بصیرت، پیسہ نہیں، ملک نہیں، مال نہیں. اپنے مدرسوں میں دیکھ لو، فقرا پڑھنے والے، فقرا پڑھانے والے، فاقہ مست پڑھنے پڑھانے والے. اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو، فاقہ مستوں نے دین کی خدمت جو کی ہے، مالداروں نے نہیں کی ہے. علا بصیرا. یہ دعوت کا کام تم یہ نہ سمجھو کہ جیب میں پیسہ نہیں چلا کیسے لگے گا سال کیسے لگے گا. تمہارے ذمہ قدم اٹھانا ہے, انتظام اللہ کرتا ہے, اس کے غیبی خزانے بھرے پڑے ہیں. علا بصیرا اس کا زیور, اس کا زادرا بصیرت ہے. بصیرت ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا من اتبع وسبحان اللہ, وسبحان اللہ کا کیا مطلب؟ وما انا من المشرکین. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت کو یوں اٹھایا اللہ نے, یوں اٹھایا اور عرشوں تک, یہ ہے میرا راستہ, میں ڈاکٹر ہوں. کہتا جی میں چپڑا سی ہوں. لیجن فرق آ جاتا. میں ایک دفعہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا گورنمنٹ کالج لاہور, میں ریمنڈ پڑھتا تھا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں, انہیں کو چھوڑ کے میں ادھر آئے, تو میں ان کو ملنے چلا گیا. تو نیو ہاسٹل ضلع کچہری کے سامنے ہے, وہ وہاں چلے گئے تھے. ایک ہمارا دوست ظہیر اس کا نام تھا, وہ میڈیکل کالج میں چلا گیا کنگ ایڈورڈ میں. تو میں آیا تو انہوں نے میری خاطر وہ کینٹین کے آگے ہم نے کرسیاں لگائی, میز لگائے, انہوں نے میرا بڑا احترام کیا. تو ظہیر میرے سامنے بیٹھا تھا, میں اس کے سامنے بیٹھا تھا. تو وہ یوں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, تو مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حالانکہ اس کو میرا پورا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و احسان سے, اپنے فضل و احسان سے, اپنے عنایت و کرم سے مجھے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کیا ہے. لیکن مولوی کا لفظ ایک گالی تھی 70 کی دہائی میں, روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو ویسے بیٹھا تھا, یوں ہو کر کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں, ہادی سبیلی. اب سمجھو میں ڈاکٹر ہوں. یہ اس کی میری آخری ملاقات تھی, اس کے بعد کبھی نہیں ملا, پتہ نہیں کدھر ہے, زندہ مر گیا. لیکن ڈاکٹر کیا ہے؟ پیشاب ٹیسٹ ہو رہا ہے جی, پخانہ ٹیسٹ کو رہا. ہم اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے, وہ چاہتے ویندے بیٹھے ان دن. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, پخانہ ٹیسٹ ہو رہا. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرا نصیب اللہ, نہ میں خود میرا ارادہ, نہ میری ماں کا ارادہ, نہ میرے باپ کا ارادہ, نہ میرا خاندانی پس منظر. مولانا حنیف صاحب کو اللہ نے منصب بخشا تو ایک خاندانی پس منظر ہے, ایک پیچھے سلسلہ ہے. ہم تو بالکل گنواروں کی اولاد, نادان مولوی ہمارے گاؤں میں کمی ہوتا تھا, کمی. تو مجھے اس تصویر میں دیکھتے تھے جب 70 کی دہائی میں. اب تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے کہاں کہاں سے اللہ نے نظام تبدیل کر کے دکھا دیا. تو اللہ نے دعوت کو یہاں کھڑا کیا, تو کہیں داعی متکبر نہ ہو جائے, کہیں داعی میں فخر نہ آ جائے, کہیں دعوت دینے والا عجب کا شکار نہ ہو جائے اور کر کے بھی برباد نہ ہو جائے. تو وسبحان اللہ, وسبحان اللہ کیا مطلب؟ کہ یا اللہ میں کہاں اور تیری دعوت اللہ کہاں, میں اس کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. وسبحان اللہ, میں تیری دعوت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا, میں تیری دعوت کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. وسبحان اللہ, تو کہاں تک تو کر رہا ہے؟ کہ وما انا من المشرکین. مولانا پاس نمبر کتنے ہیں وفاق میں؟ 40. جو 40 نمبر پہ پاس ہوتا ہے اس کو فیل ہونے کا تانا تو نہیں دے سکتے, لیکن کوئی پاس ہونے کا فخر بھی کوئی نہیں ہے جی. 33 نمبر والا چھپتا پھرتا ہوتا ہے کہ میں کیویں دسا میں پاس ہویا. جو 3rd ڈویژن میں پاس ہوتا ہے اس سے پوچھو نا کتنے, کون سی ڈویژن ہے, بس یہ ہو گئے پاس, ہو گئے ہو گئے. جو 1st ڈویژن لیتا ہے کہتا میں 1st ڈویژن ہوں, میرے 890 نمبر ہیں. وہ جس نے 33 نمبر لیے ہیں اس میں فخر نہیں ہوتا ہے. وما انا من المشرکین اسلام میں 33 نمبر ہے کہ میں شرک نہیں کرتا, میرے اندر ہر عیب ہے سوائے ایک کے. ایک اور واقعہ سناؤں پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید واضح ہو گئے. ہماری جماعت گئی چونیاں, تو ہمیں لوگوں نے کہا چودھری حاکم کو توبہ کرواؤ تو تبلیغ کو مانے. چودھری حاکم ایک ذمہ دار تھا, ڈاکو رکھے ہوئے, قاتل رکھے ہوئے, شراب کے اڈے, قبضے گروپ, ہر عیب چودھری حاکم, ہر عیب کا مجموعہ چودھری حاکم. فوت ہو گئے اس لیے کھل کے بتا رہا ہوں. زندہ دو تو نام نہ لیتا, مر گیا بیچارہ, لیکن توبہ کر کے مرا. تو ہم نے جماعت بھیجی کہ جاؤ بھی چودھری حاکم کو وصول کر کے لو. تو ہمارے تین چار ساتھی گئے, دو گاڑیاں گئیں, تو انہوں نے جا کے پتہ نہیں کیا بات کی, اللہ جانے, لیکن اس کو لے کر آئے. چھ فٹ سے اوپر قد, اتنا چہرہ دگنا مجھ سے چہرہ, اور بڑی بڑی مونچھ, اور لمبا کرتا, اور تہمت کی ڈب وہ نیچے تک, اور تہمت جھاڑو دیتا ہوا پیچھے, بالکل وہ ایک حاکم کی تصویر تھا. مردانہ وجاہت عجب تھی اس کے اندر. تو انہوں نے میرے آگے بٹھا دیا, میں اس وقت اس سے بھی زیادہ کمزور تھا, تو لگے جی میں ہاتھ دے کو چڑا بہ گیا ہوگا. میں کہا یہ تو میری تو شخصیت ہی اس کے سامنے دب گئی ہے, تو یہ میری بات کا اثر کیا لے گا. خیر اللہ نے کرم کیا, پتہ نہیں میں نے کیا بات کی, مجھے یاد نہیں ہے, اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا. اور 15-20 منٹ کی بات ہوئی تو اس کی آنکھیں بھر گئیں. تو پھر اب وہ مجھ سے کہنے لگا, مولوی صاحب ہک میں شرک نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کیتا ہے, میری بھی کوئی بخشش ہو جیسی. وما انا من المشرکین, یا اللہ دعوت اللہ بہت عظیم کام ہے, پر میں صرف 33 نمبر والا ہوں, تاکہ عمل کا فخر بھی نہ آئے, کہ جیسے پیسے سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے, ایسے ہی نیکی سے بھی تکبر آتا ہے. تو اس تکبر سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا, آخ و سبحان اللہ, کوئی ہے تیرے رب کی تعریف کا حق ادا کر سکے, وہ سبوح قدوس ہے, میں انسان ہوں, میرا علم محدود ہے, میں تیری تعریف کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. ہاں اتنا ہے کہ میں نے کام نہیں چھوڑا, کام میں نے ضرور کیا ہے, 33 نمبر والا کام کیا ہے. یہ آیت پوری کی پوری آپ کو دعوت اللہ کا منصب بھی بتاتی ہے, آپ کی ذمہ داری بھی بتاتی ہے, اور اس دعوت کے دیتے دیتے بھی اندر میں اٹھنے والے شیطانی حملوں سے بھی بچاتی ہے. یہ ایک آیت آپ اپنے اندر میں لے لو تو آپ کو بیٹھنا سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کو پھرنا سمجھ میں آئے گا کہ پھرو بھائی, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرو. تو میری یہ گزارش ہے میرے عزیزو, عمل کی دنیا بہت بڑی محنت کا میدان, بہت بڑا محنت کا میدان ہے. شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں, کہ بازاروں کے بازار شریعت سے خالی پڑے ہیں, تجارتی منڈیاں شریعت سے خالی پڑی ہیں, اور دیہات شریعت سے خالی پڑے ہیں, اور طبقات کے طبقات وہ دین سے خالی پڑے ہیں. خود بھی صفات ایمان کے لیے نکلو, اور اوروں کو ان صفات پر لانے کے لیے نکلو. یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا, کم فانذر وربک فکبر. یہاں سے ابتدا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, ان کی عزت بٹھا کر, وثیابک فطاہر والرجز فہجر, خود بھی ظاہر اور باطن اس کے اندر ڈھلو. ولا تمنن تستکثر, دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ, قناعت سے چلو. ولربک فاصبر, پھر یہ نہ کہو کہ نتیجہ تو نکلتا نہیں, بس تم اللہ کی خاطر چپ کر کے کام کرتے رہو, نتیجہ میرا رب جب چاہے گا نکالے گا. نام بھی نکلے تو مایوس نہ ہو, فاذا نقر فی الناقور. یہ لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے, لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے, کہ میرے بندو بہت سے نبیوں کی محنت کا میں نے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کیا. لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا ان کی قوم میں سے, سوائے گھر کی بیٹیوں کے. تو فا اگر تمہیں ملتان میں نتیجہ نظر نہ آئے تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور, بس قیامت آنے ہی والی ہے, قیامت آنے ہی والی ہے, وہاں میں کہہ دوں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور میں کہہ دوں گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو دورے والے بچے ہیں, یہ سال نقد کھڑے ہوں, اور پھر درجہ بدرجہ سب کے انشاءاللہ اتنے کے نام لکھنا تو مشکل ہوگا، کھڑے ہو کے اپنے ارادوں کا اظہار فرماؤ اور بتاؤ بھائی دورے والے بچے سال کے لیے بولو بھائی. جی کون سا واقعہ، کون سا واقعہ، کون سا ہیں؟ تو پوچھ کے آتے تھے بتاتے تھے اما کو، وہی واقعہ ہے، تو سو گیا تھا بیچ میں میرے خیال. ہاں جی بولو بھائی. ہاں جی اچھا دور والے ادھر ہیں ماشاء اللہ.
اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم رب السماوات والارض، اللهم بديع السماوات والارض، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، يا من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يا من لم يتخذ صاحبه ولا ولد، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صل على محمد كما انت اهله، افعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ تیرے دربار میں مانگنا بہت پسندیدہ عمل ہے، تیرا فرمان ہے کہ تجھ سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو تو ناراض ہوتا ہے. تو یہ اپنی اس صفت میں، تو اپنی ہر صفت میں یکتا ہے، تو اپنی اس صفت میں بھی یکتا ہے. ہم دنیا کے بادشاہوں سے مانگتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دنیا کے غنیوں سے مانگتے ہیں وہ غصے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا مہربان شہنشاہ ہے، تجھ سے مانگیں تو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگیں تو 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 ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہ رات کو دروازے بند کر دیتے ہیں، وہ تیرے دروازے نہ دن میں بند ہوتے ہیں نہ رات کو بند ہوتے ہیں، رات کو تو مزید کھول دیتا ہے. اے کریم مولا، ہم یہ سارے تیرے دربار میں سخت گرمی میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں. یہ اللہ تیرے دین کے طلبہ کا مجمع ہیں، یہ وہ جوان ہیں جن کی جوانی تیری عبادت میں گزر رہی ہے، ان میں وہ بوڑھے ہیں جن کی جوانیاں ڈھل گئیں تیرے دین میں لگے لگے لگے، تیرے دین کے پڑھتے پڑھاتے لکھتے لکھاتے وہ یا اللہ عمر کے آخری حصوں تک پہنچ گئے، بیماریوں آزار کا مرکز بن گئے. اے کریم مولا، تو رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے، ہمارے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں جو تجھے پیش کر سکیں. پہلے لوگ تھے جو عمل کے سرمایہ پیش کرتے تھے، اور تو نے ان کے دہانوں سے پتھر ہٹائے تھے، اور بارش اور قحط کے موسم میں عباس کو سامنے کیا تھا عمر نے، تو نے بارش برسائی تھی. ہم تو ہر طرح کی خیر سے محروم ہیں اور عمل کی جھولی بھی ہماری پھٹی ہوئی ہے. اے کریم آقا، اے مہربان اللہ، تو ہمیں نہ دیکھ، اپنی نظر کرم فرما اور اپنی نظر عنایت فرما، اور پوری امت پر سے عذاب و بلا کو ٹال دے، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اور پوری امت کو ایمان کامل عطا فرما. جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھ گیا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، اور تو ہمارا بن جا، تو ہمارا آخری سہارا ہے. ساری دنیا کا باطل ہمیں دبوچنے کو ہے، ہمیں نگلنے کو ہے، ہمیں کھانے کو ہے، ہمیں ذبح کرنے کو ہے. ساری دنیا کے فرعون دو دھاری تلواروں سے ہماری نسلوں کو کاٹ رہے ہیں. یا اللہ، یا اللہ، تو مہربانی فرما دے اور امت مسلمہ پر کرم فرما دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے، اور یا اللہ تو خاص طور پر ہمارے ملک پر بھی کرم فرما دے. یا اللہ تو ہمیں، یا اللہ تیرے آگے تو گلے شکوے کر سکتے ہیں، تو نے ہمیں کیسوں کے حوالے کر دیا جو نہ ہمارا حق پہچانتے ہیں نہ یا اللہ وہ تیری ذات سے ڈرتے ہیں، وہ انسانی شکل میں پتہ نہیں کیا ہیں. میرے آقا، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو اپنے عشرت قدے تعمیر کریں اور تیرے بندوں کے گھر برباد کریں.
یا اللہ تیرے نبی کا ایک فرمان پہنچا ہے کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی اپنے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، بادشاہ وقت کا محل اس کے جھونپڑے کے قریب آ گیا تھا، اسے وہ جھونپڑا برا لگا، اس نے جھونپڑے کو گروا دیا۔ جب وہ بڑھیا واپس آئی تو اس نے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس بڑھیا نے ہاتھ اٹھائے تھے اور تجھے کہا تھا یا اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا۔ یا اللہ تو نے اس کی فریاد پر بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ اے کریم آقا، اسی بڑھیا کی فریاد کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہم تو آج یہ کہا ہے کہ جب کوئی دو نمبر ہی آ جائے تیرے دربار میں اور لوگ کہیں ایک نمبر ہے تو پھر تو لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ باہر ہسپتال بھرا ہوا ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے، تو اگر میری پیشی کا وقت آ چکا ہے تو پھر لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرنا، اپنے علم پہ فیصلہ نہ کرنا۔ یہ بات میں نے بڑی اپنے اللہ سے کی،